الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے براہ راست خطاب کرے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بادشاہ کسی چپڑاسی کو بلا کر کوئی کام ذمے لگائے تو اس میں چپڑاسی کی بہت عزت افزائی ہوتی ہے. مجھے بادشاہ سلامت نے یہ کام خود ذمے لگایا، چپڑاسی کی تو پھر بھی کوئی نسبت بادشاہ سے بنتی ہوگی، ہماری تو اللہ سے کوئی نسبت ہی نہیں بنتی، ہم تو بندے ہیں اور وہ شہنشاہ حقیقی ہے. اب اس شہنشاہ حقیقی کا براہ راست ہم گنہگار بندوں کو حکم فرمانا ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ خطاب فرمایا تھا تو بنی اسرائیل والے اتنے خوش ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے خاص ہیں اللہ کے، اللہ نے ہم سے براہ راست خطاب کیا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے 88 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا. اس لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید میں پڑھو یا ایھا الذین آمنوا تو سوچ، ذرا غور کرو کہ اب اللہ تعالیٰ براہ راست حکم فرماتے ہیں، بات کو توجہ کے ساتھ سنو. اب بات ہے کیا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا. اب یہ بات سن کے بندہ گھبرا جاتا ہے کہ ہمارا کھانا پینا بند کیوں کر دیا گیا، کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یہ وہی عبادت ہے جس کو ہم نے آگے جاری کر دیا ہے. یہ کوئی نئی پابندی نہیں لگائی، یہ پہلے سے لگی ہوئی تھی، یہ حکم پہلے سے موجود تھا. چنانچہ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا جس کے اندر روزے نہ ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ 1400 سال پہلے کی گئی بات آج کی سائنسی دنیا بھی تسلیم کرتی ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا کہ جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے. اور پھر یہ روزے جو فرض کیے گئے، یہ کوئی بجٹ میں کمی کی وجہ سے نہیں فرض کیے گئے کہ جی خزانے کا خرچہ بہت ہو رہا ہے، اس لیے ایک مہینہ کھانا پینا بند کر دو. اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرے خزانے بہت بڑے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. تو یا اللہ، یہ پابندی پھر کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی روزوں کو فرض کرنے کا بھی فائدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کر سکتا ہو مگر نہ کرے اللہ کی رضا کے لیے. تو گناہوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اور روزہ رکھنے کے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں، پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے ہم نہیں پیتے، فریج میں کھانا پڑا ہے ہم نہیں کھاتے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں کھاتے. تو گویا تقویٰ یہ روزہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے. جب ایک مہینہ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو بقیہ سال ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ مشق کروانا چاہتے تھے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. ہمارے اکابر کسی کی بزرگی کا لحاظ کرتے تو اس کے رمضان دیکھتے کہ کتنے رمضان گزارے ہیں. وہ جی فلاں نے تو زندگی کے 30 رمضان گزارے ہیں, وہ تو بڑا بزرگ آدمی ہے. اور اس مہینے کی انتظار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور بخریت ہمیں رمضان تک پہنچا. جس مہینے تک پہنچنے کی دعا رحمت للعالمین کرتے ہوں وہ مہینہ کتنا برکتوں اور رحمتوں والا ہوگا. اب اللہ کا فضل دیکھیے, اللہ نے ایک مرتبہ زندگی میں پھر ہمیں رمضان عطا کر دیا. تو لگتا ہے کہ اللہ کا ارادہ خیر کا ہے, وہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں. ورنہ کتنے لوگ تھے جو رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے. ہر روز جنازے اٹھتے ہیں. ہسپتالوں میں دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا جی کہ یہاں اتنے بندے فوت ہو گئے, یہاں اتنے فوت ہو گئے. اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میرے بندو تم اپنے گناہ بخشوا لو اور میرے پاس آنے سے پہلے مجھے راضی کر لو. ایک چانس اللہ نے ہمیں اور دے دیا, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. چنانچہ حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان کا مہینہ نہ عطا کرتے. رمضان کا مہینہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے, اللہ امت کو بخشنا چاہتے ہیں. لہذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید زیادہ کریں اور روزے کو صحیح معنوں میں روزے رکھیں. علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے بچے تو روزہ ہو گیا اس کا. مگر اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے, آنکھ سے غلط نہ دیکھے, زبان سے غلط نہ بولے, ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, کوئی کام خلاف شریعت نہ کرے. تو گویا سر سے لے کے پاؤں تک یہ بندہ روزہ دار ہے. یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے. اور ایک درجہ اس سے بھی بلند ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان روزے کے دوران ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو, اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹکا رہے, جڑا رہے, اور وہ اللہ کی یاد میں پورا وقت گزارے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کے ان روزوں کو تیسرے درجے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. الحمدللہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے گناہوں سے انسان ویسے ہی بچ جاتا ہے. یہاں پر بدنظری کی کوئی صورت ہی نہیں, اور اگر آپ موبائل کو کنٹرول کریں تو میوزک سن ہی نہیں سکتے. آپس میں گفتگو میں ذرا خیال رکھیں تو آپ غیبت سے بھی بچ سکتے ہیں. سیاست کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, حالات حاضرہ کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے لیے بہت لوگ ملک میں موجود ہیں جو حالات حاضرہ پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ہم یہاں آئے ہیں اللہ کو منانے کے لیے. بس ہمارا کام یہ ہے کہ صبح سے شام تک تلاوت کریں, نمازیں پڑھیں اور اللہ کے ساتھ تار جوڑیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. ہمیں اللہ نے 10 دن اپنے در کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے, یہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا. آپ دیکھیں کوئی بندہ بیمار ہوتا تو وہ تو ہسپتال پہنچا ہوا ہوتا. اللہ نے ہمیں یہاں جب پہنچایا تو یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے, رحمت کی نگاہ ہے. कोई काम पड़ सकता था, कोई करीबी रिश्तेदार बीमार हो जाता हम फिर भी ना आ सकते, कोई कारोबार में बड़ा खलल आ जाता फिर भी ना आ सकते। सब चीजें ठीक रहीं और हम यहां आ गए, ये अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान हुआ। अब ये 10 दिन गनीमत समझ के हमें अल्लाह को मनाना है। इस महीने का नाम शहरुल गुफरान, बख्शिश का महीना। नबी साहब ने फरमाया अव्वल हुआ रहमतुन, इसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, औसत हुआ मगफिरतुन, दरमियान के 10 दिन मगफिरत के हैं, व आखिर हुआ इत्कुम मिनन नार, और आखिरी 10 दिन आग से आजादी के दिन है। अब आग से आजादी के दिन शुरू हो गए, लिहाजा हम अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें जहन्नम से बरी फरमा दीजिए और अपनी पसंदीदा जगह हमें जन्नत अता फरमा दीजिए। मदीना तैयबा के करीब एक कबीला रहता था, उसका नाम था बनू कल्ब। वो बकरियां पालते थे। हदीस पाक में आता है कि हर घर वाले सैकड़ों बकरियां पालते थे, रेवड़ होते थे उनके पास। अगर पूरे कबीले के लोग अपनी बकरियों को निकालते तो दो पहाड़ों के दरमियान की पूरी जमीन बकरियों से भर जाती थी, हजारों बकरियां होती थी। हमारे एक दोस्त हैं, माशाल्लाह वो उम्र रसीदा भी हो चुके और सर में दरमियान में से गंजे भी हो गए, तो मैं उनको प्यार से फारिगुल बाल कहता हूं, आप बड़े फारिगुल बाल हैं। तो वो उनको अच्छा लगता है, वो मुस्कुराते हैं और मुझे कहते हैं जी मुझे नाम की बजाय आप यही दुआ दिया करें कि मैं फारिगुल बाल हो जाऊं। अच्छा, एक दिन मैंने देखा कि उनके वो जो बाल्ड था ना सर के अंदर, उसके दरमियान में एक बड़े खूबसूरत बालों की लिट, और वो बड़े खूबसूरत बाल उन्होंने सर पे पूरे फैलाए हुए। तो मैंने पूछा कि आप तो फारिगुल बाल थे, ये बाल कहां से आ गए? वो कहने लगे हजरत कुछ पैसे थे तो मैंने बाल ट्रांसप्लांट करवाए हैं। मैंने कहा भाई अगर ट्रांसप्लांट करवाने भी थे तो पूरे प्लांट करवा लेते। कहने लगा हजरत एक बाल ट्रांसप्लांट कराने का $1 लिया है उन्होंने, और ये 10,000 बाल है, मैं 10,000 से ज्यादा नहीं पे कर सकता था। $10,000 मैंने पे किए हैं, 10 लाख रुपया, बल्कि 15 लाख रुपया। तो मैंने हिसाब लगाया कि अगर ये बालों की छोटी सी लिट 10,000 है तो पूरे सर के बाल तो लाखों में होंगे। वो कहने लगे जी डॉक्टर यही बता रहा था कि सर के ऊपर लाखों बाल होते हैं। फिर मैंने सोचा अगर इंसान के सर के ऊपर लाखों बाल होते हैं तो बकरी के तो पूरे जिस्म पे बाल होते हैं, फिर बकरी के जिस्म पे तो फिर करोड़ों बाल होंगे। अब अगर एक बकरी के जिस्म पर करोड़ों बाल हैं तो पूरे कबीले की बकरियों के जो हजारों की तादाद में हैं बाल कितने होंगे? वो तो अरबों खरबों में होंगे। तो पता चला कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि रमजान मुबारक की हर रात में अल्लाह ताला बनी कल्ब कबीले की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमी जहन्नम से बरी कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब अरबों खरबों जहन्नमी जहन्नम से बरी हो रहे हैं तो भाई हमारा नाम उसमें शामिल हो जाए तो यह कोई मुश्किल बात तो नहीं है। भाई इतनी सी बात है कि हम रो धो के अपने अल्लाह को मना लें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब कर लें। हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआओं पर आमीन कही। बद्दुआएं किसने दी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। कौन कौन सी बद्दुआ थी? पहली बद्दुआ, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने बूढ़े मां बाप को पाया और इनकी खिदमत करके अपने आप को न बख्शवाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन। दूसरी बद्दुआ, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक हो اور وہ آپ کے اوپر درود شریف نہ پڑے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. اور تیسری بد دعا, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی, نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. یعنی رمضان میں بخشش اتنا آسانی سے ہو جاتی ہے کہ جو رمضان میں بھی بخشش نہ کروا پائے وہ تو ہے ہی بدبخت انسان, نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا پر آمین فرما دی. اس لیے ہم متقف ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ اب ان دس دنوں میں ہم نے آپ سے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اٹھنا ہے, اپنے آپ کو منا کے اٹھنا ہے. بچے سے سیکھیں, وہ اپنی ماں کو منانا شروع کرتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے, کہتی ہے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی, دفع ہو جائے یہاں سے, مگر بچہ پرواہ نہیں کرتا, وہ ماں کے سامنے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور منت سے معاجت کرتا ہے اور بالآخر ماں اسی بچے کو بوسہ دیتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے. ہم اس بچے سے منانا سیکھیں, ہم بھی اپنے رب کو ان دنوں میں منائیں, تہجد کے وقت میں, رات کے وقت میں, دن کے مختلف اوقات میں اللہ سے اپنی تار جوڑ کر بیٹھیں اور اللہ سے معافی مانگیں, اے اللہ جو گناہ کر چکے ان کو معاف کر دیجئے اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد یا تو بندے کے لیے عید ہوگی یا پھر بندے کے لیے وعید ہوگی. جن کی بخشش ہو گئی ان کے لیے تو ہوگی عید, اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لیے ہوگی وعید. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کے بعد سیویاں کھاتے ہیں اس لیے عید کہلاتی ہے. بلکہ رمضان کے وقت بخشش کی وجہ سے عید ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی بری ہوتے ہیں, تو کروڑوں جہنمی پہلی رات, پھر دوسری رات, پھر تیسری رات, ہوتے ہوتے 29 کی رات آ جاتی ہے. تو جو آخری رات ہوتی ہے نا, پہلی رات سے لے کے 29 تک جتنے کل جہنمی بری ہوئے تھے, اللہ آخری رات میں اتنے جہنمی اور بری کر دیتے ہیں. آپ سوچئے بخشش کروانا کتنا آسان کام ہے. پھر اللہ تعالی نے جو عید کی رات ہے اس کو بھی عبادت کی رات بنا دیا, اس میں بھی بخشش مانگے انسان. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ عید کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں, وہ جانتے ہیں, مگر وہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. میرے فرشتوں یہ بندے کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے روزے رکھے, تلاوت کی, تراوی پڑھی, اعتکاف کیا اور آج یہ عید پڑھنے کے لیے آئے. یہ وہ مزدور ہیں جو مزدوری کر کے آئے ہیں اور آپ سے مزدوری چاہتے ہیں, اجرت مانگتے ہیں. اب جس پروردگار نے حکم یہ دیا کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو, اب اس اللہ سے مزدور مزدوری مانگنے کے لیے آئے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ پیمنٹ کرنے میں دیر کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں, میرے فرشتوں گواہ رہنا, میرے بندوں سے کہہ دو عبادی و امائی, میرے بندوں اور میری بندیوں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور نیکی پہ رمضان گزارا, قومو مغفور لکم, کھڑے ہو جاؤ, بخشے بخشائے, قد بدلت سیئاتکم حسنات, میں نے تمہاری گناہوں کو بھی تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. یعنی گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا, میں نے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اب آپ بتائیے جب اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے رمضان کے بعد کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں کہ مومن کے لیے وہ بخشش کا دن ہوتا ہے. اس دن مومن اللہ کا مہمان ہوتا ہے, اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو بڑا متقی اور عبادت گزار ہوں, میں عید کے دن روزہ رکھوں گا, شریعت نے کہا تجھے عذاب ہوگا. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, کیوں؟ کہ تم شاہی مہمان ہو اور شاہی دسترخوان کے اوپر کوئی جا کے کہے جی میں نے کھانا نہیں کھانا تو یہ تو بدتمیزی ہوتی ہے. تم ہوتے کون ہو اللہ تمہاری دعوت کرے اور تم کہو جی میں آج روزہ رکھتا ہوں تو شریعت نے روزہ منع کر دیا. شریعت نے کہا آج عید کا دن ہے, تم سیویاں کھاؤ میٹھا کھاؤ کھاؤ پیو خوش ہو جاؤ اس لیے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو اس خوشی میں غریبوں کا نہ بھولنا. لہذا عید کے دن ہر بندے کو فطرانہ دینا پڑتا ہے, یہ صدقہ ہوتا ہے جو اللہ غریبوں کے لیے نکلواتے ہیں. ہر مرد کا, ہر عورت کا, ہر بچے کا, ہر بچی کا, حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ ہوگا اس کو بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ کوئی مہمان گھر آیا ہوا ہے تو مہمان کا بھی فطرانہ ادا کرنا پڑے گا, اور یہ فطرانہ عید کی نماز سے پہلے دے کے جانا ہوتا ہے غریبوں کو. اللہ نے یہ کیوں سسٹم بنا دیا, امیروں صرف تم نہیں خوشی نہیں منانی, صرف تمہارے بچوں نہیں نئے کپڑے نہیں پہننے, یہ غریب بھی میرے بندے ہیں, تم ان کے ساتھ ہمدردی کرو, فطرانے کے پیسے دو گے, یہ بھی بچوں کے کپڑے بنائیں گے, گھر میں کھانے بنائیں گے, ان کے بھی بچے تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے, لہذا میں سب کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہوں. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ بھی میرے ہی ذمہ ہے. دیکھیں روزہ انسان اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے, کسی اور کے لیے رکھ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں ہم وضو کرتے ہوئے جب کلی کرتے ہیں تو کوئی بندہ آدھا پانی پی لے اور آدھا پانی باہر نکال دے, کسی کو کیا پتا. تو روزے میں ریاکاری نہیں چلتی, یہ اخلاص ہے جو روزہ رکھواتا ہے. تو جب اللہ کے لیے روزہ ہے, اللہ فرماتے ہیں اب اس کی پیمنٹ بھی میں کروں گا, اجر کا بدلہ بھی میں دوں گا. اس لیے فرشتے نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں, نماز پڑھی اتنی نیکیاں, اس نے صدقہ کیا اتنی نیکیاں, اس نے سچ بولا اتنی نیکیاں, اس نے غریب کی مدد کی اتنی نیکیاں, ہر عمل پہ نیکیاں 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 لکھتے رہتے ہیں. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتے لکھ دیتے ہیں اس نے روزہ رکھا, نیکیاں نہیں لکھتے, اس لیے کہ نیکیاں دینا اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیاں دیں گے. اب آپ ذرا سوچئے, ایک بندے کا قیامت کے دن نامہ اعمال کھلا ہے اور اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں ڈالی گئیں اور اس کی گناہ دوسرے پلڑے میں ڈالے گئے اور اس کے گناہ زیادہ ہیں. اب صرف ایک عمل باقی ہے روزے والا, اور روزے کا اجر اللہ نے دینا ہے. تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو 500 ملین نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں, اب بتائیں اس کا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا روزے کا بدلہ میں نے دینا ہے, اس کو تم اتنے بلین دے دو, نیکیاں اتنا زیادہ دی جائیں گی کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ بندہ جنت میں جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عمل کا بدلہ اللہ نے دینا ہو اور اللہ اتنا تھوڑا بدلہ دے کہ بندہ بخشا نہ جا سکے. یہ تو بخیلوں کا کام ہوتا ہے, کنجوسوں کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تانا نہیں سنیں گے کسی سے قیامت کے دن, وہ تو بڑے سخی ہیں, سخیوں کے بھی داتا ہیں. تو اللہ نے یہ اجر اپنے ذمہ اس لیے لیا, میرے بندے جب تمہارا نامہ اعمال پہ نیکیاں تلنے کا وقت آئے گا اجر میں نے دینا ہے, جتنی نیکیاں کم ہوں گی میں ان سب سے زیادہ اجر دے دوں گا تاکہ تمہارا جنت میں جانا آسان ہو جائے. اس لیے روزہ رکھنے والے تسلی رکھیں, یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت فرمائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی ہیں نا, وہ اچار ڈالنے کے لیے نہیں بنائی, اپنے بندوں کو بھیجنے کے لیے بنائی ہے. لہذا جو بندے نیکی کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, تلاوت کریں گے, اللہ ان کے گناہوں کو بخشیں گے کہ میرے یہ بندے میری پسندیدہ جگہ پہ چلے جائیں. چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت عید کب ہوگی, حضرت عید کب ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا بھائی جب دید ہوگی تب عید ہوگی, جب محبوب کی دید ہوگی تب عید ہوگی. تو ہم بھی اللہ سے یہی دعا مانگیں, اے اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لیجئے جنہیں آپ اپنی دید عطا فرمائیں گے تاکہ رمضان کے بعد کا دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے اور ہم یہاں سے بخشے بخشائے ہمارے گھروں کو واپس چلے جائیں. ہر آنے والے کے بیوی بچوں نے بڑی آتے ہوئے امیدیں رکھی تھی, ہسبینڈ جا رہا ہے اعتکاف کرنے, یہ بڑا گناہ بخشوا کے آئے گا اور ہمارے لیے بھی اللہ سے توبہ مانگ کے آئے گا. تو بھائی ہم اگر لوگوں کی اتنی امیدوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں تو یہاں کا ٹائم ہمیں خوب عبادت میں گزارنا چاہیے, بالکل ایک دوسرے سے بیگانے بن جائیں, پورا وقت تلاوت میں, عبادت میں, اللہ کے ذکر میں گزارے اور ایک دھن لگی ہوئی ہو کہ ہم نے اپنے اللہ کو منا کے اٹھنا ہے. عمر تو ساری گزری گناہ کرنے میں, اب بخشوانے کا وقت آیا ہے تو ہمت کر لیجئے. اور یہ دن تھوڑے سے ہیں, زیادہ نہیں ہیں, ایام معدودات, چند ہی تو دن ہیں, گنے چنے چند دن ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے. آج پہلی رات ہے اور آپ دیکھیں چند دنوں کے بعد ایسے لگے گا کہ جی اب تو آخری رات رمضان کی آ گئی, تو وقت جلدی گزر جائے گا. الحمدللہ پچھلے رمضان میں بہت سارے ہمارے سالکین ایسے تھے جو مجھے پرچی لکھتے تھے اپنے حال احوال کی, اور مجھے خوشی ہوتی تھی کہ وہ لکھتے تھے کہ جی ہم الحمدللہ ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے, حافظ اگر ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرے تو خوشی کی بات ہے, اب ناظرہ پڑھنے والا کرے تو اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے. وہ ناظرہ پڑھنے والے تھے اور ایک قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتے تھے. اب اگر پچھلے رمضان میں ایسا اعتکاف لوگوں نے گزارا تو پھر اس سال تو اور بھی زیادہ شوق جذبے سے گزارنا چاہیے. اللہ نے ہم پر کرم کیا, اس گرمی کے موسم میں اللہ نے ہمیں ایسی جگہ دی الحمدللہ جہاں پہ گرمی نہیں ہے. اب آپ اتنا بڑا مجمع قریب بیٹھا ہے, آپ دیکھو ہمیں کوئی گرمی نہیں محسوس ہو رہی, بلکہ کئی مرتبہ تو اطلاع دی جاتی ہے جی کہ اے سی تھوڑا کریں, ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو جب اللہ نے اس گرمی کے موسم میں اتنی اچھی جگہ پہ لگا دیا اور ہم پرسکون ہو کے عبادت کر سکتے ہیں, کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. کئی مسجدوں میں نوجوان بچے بیٹھتے ہیں اور وہ اعتکاف کے دوران بھی اپنے فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں. یہاں پر آپ حضرات نے مہربانی فرمائی, اپنے فونوں کو بند کر کے رکھ دیا. اس شیطان کے ایجنٹ کو بند ہی رکھیں. اللہ نے بھی رمضان میں شیطان کو باندھ دیا, قید کر دیا, اور آپ بھی اس کے آف کا بٹن دبا کے اس کا گلا گھونٹ دیں تاکہ یہ بھی بند ہو جائے اور ہمیں ڈسٹرب نہ کر سکے. اور ان دس دنوں کو تلاوت میں, عبادت میں, اللہ سے دعا مانگنے میں گزاریں. دس دن مانگنا تو بڑی بات ہے, اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سامنے کوئی بندہ چند لمحے بیٹھ کر مانگتا ہے اللہ اس کی مراد بھی پوری فرما دیتے ہیں. تو ہمیں تو اللہ نے دس دن عطا کیے, یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے. اور پھر دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کچھ اللہ کے بندے مختلف قبیلوں سے, مختلف شہروں سے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو حدیث پاک میں بخشش کی خوشخبریاں تو پہلے سے موجود ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے اور ہمارا یہ چند دن یہاں رہنا ہمارے اللہ کو قبول ہو جائے گا. اللہ کے ہاں دستور ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو نا تو پوری جماعت میں سے ایک بندے کی نماز قبول ہو تو اللہ سب کی قبول فرما لیتے ہیں. تو اتنے لوگوں میں سے اگر ایک کا اعتکاف قبول ہو گیا, اس ایک کی برکت سے اللہ سب کا اعتکاف قبول فرما لیں گے. بھئی اتنے علماء ہیں, حفاظ ہیں, شیخ الحدیث ہیں جو یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو کسی کا اعتکاف تو اللہ کو پسند آئے گا نا. اگر ایک کا پسند آ گیا اس کی برکت سے اللہ ہمارا بھی قبول فرما لیں گے. لہذا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے اور اس عمل کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. ہاں جب نیند آئے تو بے شک سوئیں, نیند میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, فریش ہو کے عبادت کریں, لیکن جو ٹائم ہے رمضان کا اس کو ضائع نہ کریں, اس لیے کہ اس میں 70 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. جب اتنا قیمتی وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اس وقت کو کیوں ضائع ہونے دیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دس دنوں میں شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.